أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين يدع المستكبرين ويرفع المستضعفين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يقولوا أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون درود بجي محمد وآل محمد ارباب اعزاء محترم سامعین ایک مومن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس اعزاء منعقد کی جا رہی ہے ایک مومن ایک عزادار ایک اہل بیت کا چاہنے والا مومن اس دنیا سے گزر گیا بظاہر انسان اپنے جسموں کے ساتھ ہماری درمیان سے چلے جاتے ہیں لیکن اپنی یاد اپنا ذکر اور اپنی خوشبو ہمارے درمیان چھوڑ جاتے ہیں اور شائستہ ہے سزاوار ہے مومنین کے لیے اہل خانہ و خانوادے کے لیے کہ وہ اپنے مرحومین کو گاہے بگاہے اچھے مواقعوں پر یاد کرتے رہیں اور یہی وجہ ہے کہ روایات اہل بیت علیہم السلام میں تاکید کی گئی ہے کہ جمعرات کے دن انسان مومنین کی قبور کی زیارت کے لیے قبرستان جائے یعنی مومنین جو اہل ایمان ہیں جن کا ہمارا ایمانی رشتہ ہے اس دنیا سے گزر جاتے ہیں آپ نہ بھی جانتے ہوں آپ نہ بھی پہچانتے ہوں آپ کے درمیان اور ان کے درمیان آشنائی کا کوئی رشتہ موجود نہ بھی ہو پھر بھی اہل بیت نے حکم دیا ہے کہ مومنین کی قبر کی زیارت کرو اس لیے کہ تمہارے اور ان کے درمیان ولایت کا ایک رشتہ موجود ہے اور یہ ولایت کا رشتہ جہاں پر بھی جڑ جاتا ہے وہ حقوق واجب ہو جاتے ہیں چنانچہ جمعرات کے دن مستحب ہے کہ انسان قبور مومنین کی زیارت کے لیے جائے خود مومنین کی قبور کی زیارت کرنا صرف دیکھنا نہیں ہے بلکہ انسان جائے وہاں پہ اس کا دل نرم ہوتا ہے وہاں دنیا کی یاد کم ہوتی ہے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے اسی مناسبت سے سورہ عنکبوت کی دوسری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کیا لوگوں نے اپنے ذہن میں یہ نظریہ بسا لیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ صرف اتنا کہیں گے کہ بھئی ہم ایمان لے آئے تھے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا یعنی وہ تصور قرآن کا جو انداز ہے انداز ہدایت ہے مزاج مزاج ہدایت ہے قرآن ہدایت کے علاوہ کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے توجہ رکھیے گا قرآن جہاں سے اٹھائیے جب اٹھائیے جس وقت اٹھائیے وہ سراپا آپ کے لیے ہدایت کا سبب ہوتا ہے اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ کتاب خدا کافی نہیں ہے انی تارکن فیکم مستقلین کتاب بھی ہدایت ہے اور اس کی مفسر اہل بیت بھی ہدایت ہیں لہذا قرآن اور اہل بیت کا مزاج کیا ہے؟ مزاج ہدایت ہے۔ اہل بیت کا کوئی فعل اٹھائیے، کوئی کلمہ اٹھائیے، کوئی جملہ اٹھائیے، کوئی خطبہ اٹھائیے، کوئی بھی عمل اہل بیت کا، کوئی بھی ایکشن اہل بیت کا اٹھائیے، وہ اس میں ہدایت کے چشمے چھپے ہوئے ہوں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، کیا لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آ بسا ہے، گمان کر لیا ہے انہوں نے، کیا گمان کر لیا ہے کہ روز قیامت چھوڑ دیے جائیں گے اس بنا پر، کس بنا پر؟ اَن یَقُولُ آمَنَّا، کہ ہم ایمان لے آئے۔ کیا ایمان لانا انسان کی نجات کے لیے کافی ہے؟ زیدہ نگرامی، ایک بات، کیا انسان کا یہ کہنا روز قیامت، اور ظاہر سی بات ہے قرآن مذاق نہیں ہے، قرآن شوخی نہیں ہے، قرآن ناول نہیں ہے، قرآن داستان نہیں ہے، قرآن قصہ نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، قرآن حقیقت ہے۔ جو کچھ بھی کائنات میں ہے، جو کچھ بھی کائنات میں رونما ہونے والا ہے، اول سے لے کر آخر تک وہ اس کتاب خدا میں سمو دیا گیا ہے، اور اہل بیت علیہم السلام ہے جو اس کلام کی تشریح کرنے والے ہیں۔ درود بھیجیے مل کے محمد و آل محمد پر۔ کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ جناب ہم ایمان لیا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ وہم لا یفتنون، اور ان کو فتنوں میں، فتنہ یعنی آزمائش امتحان میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ جو میرا موضوع ہے آج کا وہ ہے امتحان، آزمائش مومن کی جو اس دنیا میں ہو رہی ہے، اور ہم اسے کس طرح نبھا سکتے ہیں، ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک ذمہ داری ہے۔ دیکھیے مجالس آپ سنتے رہتے ہیں، میرا جو انداز گفتگو ہے وہ مجالس عیسیٰ علیہ ثواب میں قدر ہٹ کر ہوتا ہے، تاکہ ہم کوئی فکری گفتگو کر سکیں اور یہاں سے حقیقی معنی میں عیسیٰ علیہ ثواب کر سکیں۔ ہمارے ذہنوں میں کیا ہے جناب، عیسیٰ علیہ ثواب کیا ہوتا ہے؟ عیسیٰ علیہ ثواب یہ ہوتا ہے عزیز و اقارب جمع ہو جائیں، کچھ لوگ جو ہیں قرآن کی تلاوت کر لیں، اس کے بعد ایک روایتی سے مجلس ہو جائے، مصائب ہو جائیں، آخر میں سورہ فاتحہ اور نظر کا انتظام ہو جائے، قصہ ختم ہو گیا۔ نہیں عزیزہ نگرامی، جمع ہونے سے، صرف قرآن کی تلاوت کرنے سے، توجہ رہے گا، صرف قرآن کی تلاوت کرنے سے، یہ صرف مجلس ادا منعقد کرنے سے عیسیٰ علیہ ثواب کا حق ادا نہیں ہوتا۔ توجہ رکھیے، عیسیٰ علیہ ثواب ایک بہت ہی وسیع عنوان ہے جس پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ یہ مجلس عیسیٰ علیہ ثواب رکھی کیوں جاتی ہے؟ چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، میں صرف اس کی سرخیاں دے کے گزر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ ثواب کیا ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ دی اور جناب عیسیٰ علیہ ثواب ہو گیا۔ نہیں، دیکھیے یاد رکھیے گا، صرف ایک جملے میں اس حقیقت کو آپ کے سماعت کی نظر کروں، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ جب تک میں اور آپ اس مادی دنیا کے حصار میں ہیں، زندہ ہیں، باقاعدہ حیات ہیں، ہمارا اور آپ کا رشتہ مادی رشتہ ہے، اور ایک اور رشتہ بھی ہے، وہ روحانی رشتہ، فیلنگز کا، احساسات کا، جذبات کا۔ آپ غم میں مبتلا ہوں گے، میں متاثر ہوں گا، آپ خوش ہوں گے، میں خوشحال ہوں گا۔ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، مومن مومن کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، مومن اذیت میں ہے، دوسرے مومن کو اذیت قلبی ممکن ہو جاتی ہے، مومن اذیت قلب مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا دو قسم کا رشتہ ہے، یا مادی ہے یا ہمارا احساساتی اور جذباتی رشتہ ہے۔ لیکن جب ایک مومن اس دنیا سے گزر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو اب فیز چینج ہو جاتا ہے، تو وہ جو رکھے گا، فیز چینج ہو جاتا ہے، میدان عوض ہو جاتا ہے، دنیا تبدیل ہو جاتی ہے، عالم ایک اور نئے عالم میں انسان چلا جاتا ہے۔ اب ہمارا اور اس کا رشتہ مادی نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، اب ہمارا اور اس کا رشتہ صرف و محضن کیا ہے؟ ایک روحانی، خالصتاً روحانی رشتہ ہے۔ یہاں سے اب اس کا جسم نہیں ہے، انسان کا، مومن کا جسم کیا ہے؟ وہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ اب ہمارا اس کا روحانی رشتہ ہے، اس کی روح سے رابطہ ہے۔ اب جتنی میری روح، جتنے میرا ارادہ، جتنی میری نیت پاک، خالص اور بے کھوٹ ہوگی، جو عمل میں انجام دوں گا وہ اس کی روح تک منتقل ہو جائے گا، منتقل ہو جائے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دوں، بہت ہی سادہ سی ہے، آن لائن بینکنگ آپ سب جانتے ہیں، آپ نے جس اکاؤنٹ میں پیسے کو ٹرانسفر کرنا ہے، منتقل کرنا ہے، اس کے تمام ڈیجٹس، حروف، ان سب کو آپ کو یاد ہونا چاہیے، آپ کے بھی لکھے ہوں، اگر ایک حرف بھی آگے پیچھے ہو جائے، ایک ہندسہ بھی آگے پیچھے ہو جائے، آپ کی مطلوبہ رقم آپ کے مطلوبہ شخص تک نہیں پہنچ سکتی۔ یعنی ایک ہندسے، ایک ڈیجٹ کی رد و بدل سے کیا ہے، آپ اپنے مطلوبہ منزل کو حاصل نہیں کر سکتے۔ تو پھر عالم ارواح میں جانے والا انسان اور عالم مادہ میں رہنے والا انسان، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم صرف زبان سے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں سمجھیں کہ جناب عیسیٰ علیہ ثواب ہو گیا؟ توجہ رکھیے گا، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مجلس عیسیٰ علیہ ثواب دو قسم کے کاموں کو انجام دیتی ہے، ایک عیسیٰ علیہ ثواب ہے جانے والے کے لیے اور ایک عیسیٰ علیہ ہدایت ہے مجلس میں آنے والے کے لیے. جانے والا چلا گیا، اس کا وقت تمام، وہ اپنی بے زبانی سے ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے میری مجلس سے عیسیٰ علیہ ثواب میں آنے والوں، تمہارے ہاتھ کفن میں بند نہیں ہیں، تم قبر میں بے حس و بے حرکت اور بے حس لیٹے ہوئے نہیں ہو، تمہاری سانسوں کا رشتہ باقی ہے، تمہارے نفس کا رشتہ باقی ہے، تمہاری سانس کا رشتہ باقی ہے، تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے ہو، تم با اخلاق بن سکتے ہو، تم عزادار حسین بن سکتے ہو، تم نمازی بن سکتے ہو. وہ اپنی بے زبانی سے، اور اکثر میں کہا کرتا ہوں اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کرنا چاہیں کہ عیسیٰ علیہ ثواب کیا ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ تصور کرے یہ اس کی مجلس ہو رہی ہے. میں اپنے لیے فرض کروں، آپ اپنے لیے فرض کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے فرض کی، فرض مال محال نہیں. روایات میں ہے کہ جب مجلس ہوتی ہے تو خلاصہ عرض کر رہا ہوں، انسان قبرستان سے گزرتا ہے، روحیں التجا کرتی ہیں زندہ انسان سے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں روحانی رشتہ ہے عیسیٰ علیہ ثواب، توجہ کیجیے گا اس پر. تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ ثواب کیا ہے، بس جلدی سے قرآن پڑھ دیا آپ نے، نہیں، قرآن پڑھنا صرف عیسیٰ علیہ ثواب نہیں ہے، قرآن کو توجہ سے پڑھنا عیسیٰ علیہ ثواب ہے. قرآن سمجھ کے پڑھیں گے، ادب سے پڑھیں گے تو عیسیٰ علیہ ثواب ہوگا، وإلا بیچارہ جو شروع میں آ جاتا ہے وہ پھنس جاتا ہے. اب وہ جلدی جلدی کیا قرآن پڑھ رہا ہے اور ورق پر لٹ کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سپارہ کب ختم ہوگا، اور اگر کوئی یار دوست مل جائے تو کہتا ہے یا تم بھی آ جاؤ بھائی، آدھا میں نے پڑھ لیا آدھا تم پڑھ لیا. وإلا ہمارے یہاں تو اب مفقود ہو گئی ہے قرآن خوانی. اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے پارے پڑھے گئے ہوں گے، کتنے سپارے پڑھے گئے ہوں گے، کتنے قرآن ختم ہوں گے، یہ چیزیں محدود ہو گئی ہیں اور یہ چیزیں ہمارے یہاں سے مفقود ہوتی جا رہی ہیں. بہرحال اب انسان کا کیا رابطہ، اس کا فیس چینج ہو گیا. روحیں جب انسان قبرستان کے پاس گزرتا ہے، روحیں التجا کرتی ہیں، اے انسان، اے صاحب حیات انسان، ہمارے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دو، کوئی نیک عمل انجام دے دو. اور اگر وہ انسان اس قبرستان سے یا اس کے درمیان سے گزر جائے قریب قریب سے اور وہ کچھ نہ پڑھے تو روحیں کیا کہتی ہیں؟ روحیں کہتی ہیں وائے ہو تجھ پر، تو اسے اتنا نہ ہوا کہ آج ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیتا. توجہ کیجیے گا، توجہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنے کا نام عیسیٰ علیہ ثواب ہے. توجہ، درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ وہ صرف اس بنا پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان لائے ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ آزمائش ہوگی عزیز گرامی. دیکھیے گا، کوئی بھی انسان کس زبان کا ہو، کس قبیلے کا ہو، کس علاقے کا ہو، کس نسل کا ہو، جو بھی ہو، اس انسان کا حساب کتاب ہونا ہے. اور یہ دنیا اپنے تمام معنی میں مشکلات کے ساتھ عجین ہو گئی ہے، ملاوٹ کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے اس کائنات کو، اس دنیا کو، سختی، مصائب، بلایا اور مشکلات کے ساتھ. بغیر امتحان کے کوئی انسان آپ کو نہیں ملے گا. ہر انسان کے ساتھ پریشانی ہے، مشکل ہے، حرج ہے، تنگی ہے، سختی ہے. بظاہر مجھے نظر آ رہا ہے اگر میرے پاس موٹر سائیکل ہے، میں کہوں میرے پاس کاش اس کی طرح گاڑی ہوتی، گاڑی والے سے پوچھیں تمہاری کیا پرابلم ہے، وہ کہے کہ کاش میرے پاس اچھی ماڈل کی گاڑی ہوتی. یعنی ہر شخص جو آپ سے زیادہ بظاہر نعمت رکھتا ہے، اس کی پریشانی، اس کی آزمائش، اس کا درجہ، اس کی مشکل اس کے حساب سے ہے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو مشکلات کا سامنا نہ ہو. عزیزہ نگرامی، کم سے کم مشکل جو، کم سے کم مشکل جو ولادت کے وقت انسان کو حاصل ہوتی ہے، وہ وقت پیدائش ہوتی ہے جس کو ہم فراموش کر جاتے ہیں. اگر دنیا میں کسی کو کوئی پریشانی نہ بھی ہو تو ولادت کا عمل جو ہے وہ خود ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں انسان روتا ہوا آتا ہے. یہ جسمانی اذیت کا سبب بھی بنتا ہے اور انسان کی روحانی اذیت کا سبب بھی بنتا ہے، اس لیے کہ انسان شکم مادر کو اپنی جنت تصور کر رہا ہوتا ہے. وہ اس جنت کو چھوڑتے وقت، وہ اس عالم کو چھوڑتے وقت گریہ کرتا ہے. عزیزہ نگرامی، یہ اذیت ہے اس کو، گو کہ بظاہر ہمیں اس اذیت کا اب شعور نہیں ہے، ہم فراموش کر چکے ہیں. یہ جسمانی طور پر ایک تنگ گزرگاہ سے نکل کر ایک دنیا وسیع دنیا میں قدم رکھنا یہ جسمانی اذیت کا سبب بنتا ہے، کم سے کم اذیت انسان کو یہ ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو نشوونما کے مراحل ہیں اس میں بھی انسان کو اذیت کا سامنا ہوتا ہے، گو کہ ہم فراموش کر چکے ہیں۔ تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کا امتحان آزمائش نہ ہو، اسے بلاؤں میں اور آزمائشوں میں مبتلا نہ کیا جائے۔ اب دیکھیے قرآن کریم اٹھائیے، اب اس کی تائید کے لیے ہمیں قرآن و اہل بیت کے پاس جانا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں یقیناً یقیناً آزمائیں گے، تاکید ہے اللہ کی طرف سے، یقیناً تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں پرکھا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف کے ساتھ، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، تھوڑی سی بھوک کے ساتھ، مالوں کی کمی کے ساتھ، جانوں کی کمی کے ساتھ، ہر چیز سے تمہیں آزمائے۔ مختلف چیزیں اللہ نے بیان کی یہاں پر۔ اس کے بعد فرمایا بشر الصابرین، دیکھو آزمایا جائے گا، امتحان لیا جائے گا، لیکن گریڈ کن کے لیے ہے، درجہ کن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے کہ جو صبر کی منزل پہ آ جاتے ہیں۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہے ان کے لیے، گڈ نیوز ہے ان لوگوں کے لیے جو ان آزمائشوں سے گزر کر اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ہر انسان کا امتحان عزیزانِ گرامی۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب کیا ہے، پریشانی کیا ہے، پیسے کا نہ ہونا یقیناً پریشانی ہے، وقت میں تنگی کا آ جانا یقیناً پریشانی ہے، برکت کا اڑ جانا یقیناً پریشانی ہے، اولاد کا مر جانا یقیناً پریشانی ہے، ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے، عزیز و اقارب ساتھ چھوڑ دے یقیناً پریشانی ہے، انسان قرضوں میں دب جائے یقیناً پریشانی ہے، اولاد راہ راست پہ نہ ہو یہ بھی پریشانی ہے، جسم کی فعالیت اپنا ساتھ چھوڑ دے یہ بھی پریشانی ہے۔ مختلف قسم کی پریشانیاں انسان کے ساتھ ہیں، اور کچھ نہیں تو کچھ نہیں، ہم اپنی ہی فکر سے اپنے آپ کو مریض کیے دے رہے ہیں۔ ڈپریشن، حسد، جلن، بدگمانی، غیبت، برائیاں، برے خیالات، منفی سوچ، نگیٹو تھنکنگ، یہ کیا ہے؟ یہ وہ بیماریاں ہیں جن کو خود ہم گلے لگا رہے ہیں، جن کو خود ہم دعوت دے رہے ہیں کہ آبیل مجھے مار، وہ والی بات ہوتی ہے، یعنی خود انسان۔ اور بقول ایک مفکر کے کہ ہمارا معاشرہ ہماری بدبختی میں بہت دخالت رکھتا ہے، ہم خود بھی ہیں لیکن ہمارے معاشرے کا بھی ایک حصہ ہے، ہمارے اطراف میں بسنے والے انسانوں کا بھی ایک حصہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ یہ جو نگیٹو تھنکنگ، یہ جو منفی سوچ ہم دوسروں کو دے رہے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ارے بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ارے بیچارہ قرض میں دب گیا، ارے بیچارے کے ماں باپ مر گئے، یہ بیچارہ بیچارہ بیچارہ، ارے قسمت کا ہمارا، ارے فلاں ارے فلاں، یہ منفی الفاظ۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ منفی الفاظ کے ساتھ کسی کو یاد نہ کرو، توجہ رکھیے گا، منفی سوچ نہ رکھو، بدگمانی نہ رکھو۔ بدگمانی کتنا بڑا گناہ ہے، بٹوارے ہو جاتے ہیں، خاندان جدا ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی میں لڑائی ہو جاتی ہے، سگے رشتہ داروں میں دوریاں اور خلیج پیدا ہو جاتی ہے۔ عزیزانِ گرامی اسی لیے کہ تاکید کی گئی ہے، ان بعض الظن اثمن، بعض گمان بد گناہ کے قریب تمہیں لے جاتے ہیں، تمہاری زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا بہت ساری پریشانیاں ایسی ہیں جن کو ہم ایجاد کرتے ہیں، ہم ان کے موجود ہوتے ہیں۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو معاشرہ جو ہے وہ بھی ایک کردار ادا کرتا ہے، اطراف میں بسنے والے بھی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ جو ہم ہمیشہ منفی انداز سے دوسروں کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں، لہذا تاکید کی جاتی ہے کہ منفی سوچ کے علاوہ مثبت سوچ کی پریکٹس کرو، تاکہ تمہیں اچھا دینے، اچھا ریپلائی کرنے کی عادت ہو جائے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب خدا کرے امتحان ہوگا، ہر شخص کا امتحان ہے، خوف سے، جان سے، مال سے، پھلوں کی کمی سے، ثمرات کی کمی سے۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ ایک فارمولہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے ناچار ہم خدا کو جتنا بھی خدا مانتے ہوں، کوئی 10 درجے کا خدا مانتا ہے تو 90 درجے کا کافر ہوتا ہے، کوئی 20 درجے خدا کو مانتا ہے 80 درجے کا کافر ہوتا ہے، کوئی 70 درجے کو خدا مانتا ہے 30 درجے کا کافر ہوتا ہے۔ مختلف نوعیتیں ہیں ایمان کی، اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں یقیناً جو ویریشن ہے ہمارے ایمان میں، جو تزلزل ہے، جو استحکام، عدم استحکام ہے، اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن و اہل بیت کا دامن نہیں تھاما۔ اور میں واضح طور پہ کہتا ہوں، اگر ہمیں اپنی لائف چینج کرنی ہے، لائف اسٹائل چینج کرنا ہے، تھنکنگ چینج کرنی ہے، تو ہمیں کچھ نہیں کچھ نہیں، ایک کام ضرور کرنا ہے، وہ بنیادی کام ہے، وہ رجوع کرنا ہے قرآن و اہل بیت کی طرف۔ اس سے کم پر بات نہیں ہو سکتی، رجوع کرنا، اور عملی طور پہ، عقیدتی طور پہ نہیں کہ جناب آپ نے مثلا یہ امام بارگاہ ہے، شاہ نشین ہے، آپ نے عالم کی زیارت کر لی، کافی ہو گیا، نہیں۔ یہ ولایت سے محبت کا اظہار کا ایک طریقہ ہے کہ آپ نے شاہ نشین امام بارگاہ کی مجلس میں شامل ہو کر زیارت کی، ثواب میں شریک ہو گئے۔ عملی طور پر ہمیں اگر اپنی لائف کو چینج کرنا ہے تو پھر ہمیں فکر اہل بیت کو، فکر قرآن کو اپنانا ہوگا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ جناب نعمتیں آ رہی ہیں، پیسے پیسہ آ جائے، انکریمنٹ لگ جائے، اضافہ ہو جائے، تنخواہ زیادہ ہو جائے، اب ہماری دنیا جو ہے سمٹ کر ہماری پانچ انگلیوں میں آ گئی ہے۔ ایک بیوی، دو بچے، تین کمرے کا مکان، چار پہیوں کی گاڑی، پانچ ہندسے کی تنخواہ، پوری زندگی ہم نے سمٹ کر اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، جناب بس یہی میری زندگی ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ انسان مطمئن نظر آتا ہے، جناب کیا ہو گیا، بچہ مثلاً تھوڑی سی اس نے چار جماعتیں پڑھیں، 14 کلاس پڑھی، بی کام کیا، کیا وہ بینک میں لگ گیا، چلو جی اچھا ہے۔ وہ بیچارہ روزانہ گدھے گھوڑے کی طرح معذرت کے ساتھ جتا ہوا ہے کام میں۔ ہم سمجھتے کہ جناب 25,000, 30,000, 40,000 تنخواہ آ رہی بس کافی ہے، نہیں۔ دیکھیے قانع ہونا الگ چیز ہے، اور اپنی آمدنی اور اس کے اخراجات کے زیادہ ہونے کی توقع رکھنا دنیا داری ہرگز تصور نہیں کیا جائے گا۔ توجہ رکھیے گا، اسلام کو دینے والا ہاتھ پسند ہے، لینے والا ہاتھ پسند نہیں ہے۔ تاکید کیجیے کہ دینے والے بنو، لینے والے نہیں بنو۔ اگر تم اس نیت سے کما رہے ہو کہ اپنے گھر والوں، اپنے والدین، اہل محلہ، اپنے ملک و قوم کے لیے دینے والے بنو، تو تمہارا دینا ثواب بن جائے گا۔ درود بھیجے محمد والے محمد کا۔ اب کیا ہے، ہم سمجھنے کے جناب بس ایک جاب لگ گئی ہے، نعمتیں آ رہی ہیں، بہت اچھا ہے۔ عزیز نگرامی، یاد رکھے گا، اگر قرآن ہوتا، صرف قرآن کافی ہوتا، تو یقیناً ہم سب برباد ہو جاتے۔ اس لیے کہ قرآن میں وہ رموز ہیں جن کو اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ کوئی اور کھولنے والا، بیان کرنے والا نہیں ہے۔ اب امام علی علیہ السلام کی ایک حدیث سنا رہا ہوں، وہ حدیث واقعاً ہم سب کو خواب غفلت سے جوڑنے کے لیے کافی ہے۔ یہ آخری حدیث سنا کے میں مصائب کی طرف آ جاؤں گا، اس لیے کہ اب دامن وقت میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ ایزان گرامی، امام علی فرماتے ہیں کہ تمہارا امتحان لیا جائے گا۔ ہم ہر نعمت کو نعمت سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہر عذاب کو عذاب سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر مولا علی کی نگاہ سے دیکھو تو مولا علی بعض نعمتوں کو عذاب اور بعض عذاب کو نعمت تصور کر رہے ہیں۔ چینج کرو، ویو چینج کرو، اپنا چشم انداز بدلو، سوچنے سمجھنے کا انداز بدلو۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر گول چیز اخروٹ نہیں ہوتا۔ عزیزہ نگرامی، توجہ رکھیے گا، اگر اہل بیت نہ ہوتے واقعی نہ ہم ہلاک ہو جاتے۔ یہ اہل بیت ہیں جن کو خدا نے علم لدنی دیا، اور وہ حقیقت حال کو ہمارے سامنے آیا کر رہے ہیں۔ وہ علم وہی کی روشنی میں صاحب علم تھے، صاحب شعور تھے، تو ہمیں لا محالہ اہل بیت کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اس سے کم پر بات نہیں ہو سکتی۔ ہم چاہیں جیسے بھی شیعہ ہوں، 10 نمبر کے شیعہ ہوں، 20 نمبر کے شیعہ ہوں، 30 درجے کا ایمان رکھتے ہوں، 100 درجے کا ایمان رکھتے ہوں، عملی طور پر رجوع جو کرنا ہے وہ ہمیں اہل بیت کی طرف کرنا ہے، قرآن کی طرف کرنا ہے۔ اب مولا علی فرماتے ہیں، اذا رأیت ربک ان یوالی علیک بالنعم بالبلائے فشکر ہو، جب تم یہ دیکھو تمہارا پروردگار مسلسل تم پر بلائیں نادل کر رہا ہے، امتحان پہ امتحان دے رہا ہے، فشکر ہو، اپنے رب کا شکریہ ادا کرو۔ اب فلسفہ بتاؤں گا مولا کے اس کال کا، بس دامت وقت میں گنجائش نہیں، میں اسی حدیث کی تشریح کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ اذا رأیت ربک ان یوالی علیک بالبلائے فشکر ہو، جب تم یہ دیکھو تمہارا پروردگار ایک کے بعد ایک مشکل، ایک کے بعد ایک امتحان، تو پھر خدا کا شکر ادا کرو۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، اور تم یہ دیکھو، رَبَّكَ يُتَابِعُكَ يُتَابِعُ عَلَيْكَ بِالنِّعَمِ فَاحْذَرْهُ، اور جب یہ دیکھو تمہارا رب نعمتوں پہ نعمتیں دے رہا ہے، تو بس اللہ کے عذاب سے ڈرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آسان زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، ادبی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، نعمتوں پہ نعمت آئیں تو یہ تصور کرنا کہ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، نہیں، خبردار ہو جاؤ نعمتوں پہ نعمت آئے. اور پھر ایک اور فارمولہ دیے میرے چوہدے امام نے، حضرت امام سجاد علیہ السلام نے، کس نعمت کو نعمت سمجھیں، کس عذاب کو عذاب سمجھیں. امام نے ایک فارمولہ دیا، وہ نعمت، وہ خوشی، وہ فرصت کے لمحات، وہ چار پیسے جو تم نے اوور ٹائم سے کمائے، حق حلال سے کمائے. بعض اوقات ہوتا ہے ہم لوگ حلال چیز کو بھی حرام کر کے کھا رہے ہوتے ہیں، حلال غذا کو بھی حرام کر کے کھا رہے ہوتے ہیں، دامت بہت گنجائش نہیں، بس صاحبان عقل و شعور موجود ہے، کافی ہے اشارہ. امام کہہ رہے ہیں کہ وہ نعمت جو تمہیں خدا سے دور کر دے وہ نعمت نہیں ہے، عذاب خدا ہے. اور وہ مشکل، وہ آزمائش جو تمہیں خدا سے جوڑ دے وہ سختی و پریشانی نہیں، وہ خدا کی نعمت ہے. یہ ہے امام کا فلسفہ. اور مولا علی کہہ رہے ہیں نعمت تو نعمت مل رہی ہے، خبردار خبردار، ہوشیار ہو جاؤ. اس لیے کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا، آپ بچوں کو معذرت کے ساتھ ایک نپل منہ میں دے دیتے ہیں، چسنی منہ میں دے دیتے ہیں، بچہ شروع میں تو سمجھتا ہے کہ جناب یہ اصلی دودھ ہے، یہ میری اصلی غذا ہے. تھوڑی دیر بعد اس کی چیخیں بلند ہو جاتی ہیں کہ جناب یہ اصلی غذا نہیں ہے، یہ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے. بعض اوقات انسان اللہ کی نعمتوں کو نعمت سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ نعمت نہیں ہوتی ہیں، وہ خدا کا عذاب ہوتا ہے، وہ خدا کی طرف سے مشکل ہوتی ہے، وہ پریشانی ہوتی ہے. بعض اوقات ہم نعمتوں کے مقابلے میں جو ہمیں آزمائش اور امتحان مل رہا ہے، پریشانی مل رہی ہے، ہم اسے نالا ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج ناشکری اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم لاکھ درجے دوسروں سے بہتر نظر آتے ہیں، پھر بھی ناشکر اتنے ہیں کہ حدیث میں ملتا ہے کہ وہ نعمت جس کا تم، غالباً نبی امام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں وہ نعمت جس کا تم شکر ادا نہ کرو، توجہ رکھیے گا، وہ نعمت جس کا تم شکر ادا نہ کرو اس گناہ کی مانند ہے جو کبھی بخشا نہیں جائے گا. وہ نعمت جو تمہیں خدا سے قریب نہ کرے، وہ نعمت جو تمہیں علی کی راہ پر نہ لے آئے، وہ نعمت جو تمہیں ولایت اہل بیت کے راستے سے نہ جوڑے، وہ نعمت نعمت نہیں ہوا، عذاب خدا ہے. توجہ رکھیے گا زندگی گرامی، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر اچھائی نعمت ہے اور ہر برائی عذاب، نہیں. امام فرما رہے ہیں کہ نعمتوں میں نعمت ملے تو ڈرو، خوف زدہ ہو کہ خدا نے تمہیں کہیں بھلا تو نہیں دیا. یہ نعمتوں کا ملنا ہے، یہ سبب نہیں کہ خدا مجھے بہت پسند کرتا ہے، خدا مجھ پر بہت آسانیاں نازل کرنے والا ہے. بس عزیزانِ گرامی، مولا علی کا یہ فارمولہ ذہن میں رکھیں، ہر نعمت نعمت نہیں ہوتی، توجہ رکھیے گا. زندگی، صحت، سب آپ کے پاس موجود ہے. ایک اور گزارش میں اپنے بزرگوں سے کرنا چاہتا ہوں جو 45 اور 50 کی ایج میں ہیں، خواتین بھی موجود ہیں اور مرد حضرات بھی موجود. ایک خواہش، اور یہ وہ عقلی خواہش ہے اور اس سے کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے. دیکھیے، اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ والد یا والدہ بیمار ہو گئے، خدا جن کے والد حیات ہیں، والد والدہ، ان کا سایہ ان کے سر پہ قائم و دائم رکھے، اور جن کے والد و والدہ اس دنیا میں نہیں، ان کو ان کے حقوق شریعہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود بھیجے محمد والے محمد پر، کیونکہ مجھے سوا دو کا وقت دیا گیا تھا، 2:45 بجے میں نے گفتگو شروع کی ہے. اب اس سے زیادہ میرے پاس دامت وقت گنجائش نہیں، بہت سارے مطالب تھے، ان سے صرف نظر کیا ہے، جو خاص خاص سمجھتا تھا کہ ضروری نکات ہیں وہ آپ کی سماعت کی نظر کر دیا. آخر میں ایک گزارش اور اس کے بعد چند جملے مصائب کے. دیکھنے میں آتا ہے والد والدہ بیمار ہو گئے، پیسہ داؤ پہ لگا دیا، گاڑی بھیج دی، مکان کے کاغذات رکھ دیے، والد والدہ یا جو بھی رشتہ دار کوما میں ہے، وینٹیلیٹر پر، خدا نخواستہ کیا ہوا، جاں بلب نہیں ہو سکا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا. آخر میں کیا کہتے ہیں، بھائی خدا بند عالم تکلیف کم کر دی مرحوم کی، مرحومہ کی، یہ کہتے ہیں نا. لیکن کیا ہوتا ہے، یہ چونکہ کیسز میرے پاس آتے ہیں اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، نہ باپ بچا نہ ماں بچی، دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کیا ہوا، اولاد قرضوں تلے دب گئی. یہ حقیقت ہے، اس کو ہمیں تصور کرنا چاہیے. گویا ہماری نوجوان نسل، میرا 20 سال 30 سال کا بیٹا مجھ سے آپ سے یہ تقاضا کر رہا ہے، اے والد اے والدہ کم سے کم اپنی زندگی کو ایکٹیو رکھیں، ہماری یہاں مثبت سرگرمیاں کم ہو گئی ہیں۔ یہ بات جو ہے معمولاً کہیں نہیں جاتی، میں جرات کے ساتھ کہہ دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے جس میں ہم سب گرفتار ہیں اور مسلسل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کئی ایسے عزیز و اقارب ہیں، جاننے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، آشنا ہیں کہ والدین اس دنیا سے چلے گئے اور اولاد لاکھوں، 15 لاکھ، 20 لاکھ، 8 لاکھ، 10 لاکھ قرضوں تلے دبی ہوئی ہے۔ وہ ہم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اگر اس دنیا سے جائیں معذرت کے ساتھ، تو چلتے پھرتے اپنے پیروں پہ جائیں۔ یہ جو ہم نے اپنا لائف اسٹائل بنایا ہوا ہے آرام کا، یہ جو ہم نے سستی کاہلی کو گلے لگایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے 10 بیماریاں، 10 بیماریاں۔ کل ہی میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو کندھے میں درد تھا، اس نے پوچھا کہ آپ روزانہ کتنے گلاس پانی پیتے ہیں؟ میں نے کہا 6 گلاس سردیوں میں۔ کہا کہ نہیں، کم سے کم آپ کو 12 گلاس پینے چاہیے۔ اور اس نے کہا پانی کم پینے کی وجہ سے 8-10 بیماریاں بیٹھے بیٹھے ڈاکٹر نے گنوا دی۔ اللہ اکبر، صرف کم پانی پینے کی وجہ سے۔ توجہ رکھیے گا، متحرک ہونا، چہل قدمی کرنا، ورزش کرنا، جاگنگ کرنا، یہ الگ ہے، صرف کم پانی پینا، عدم تحرک زندگی میں۔ ہمارا لائف اسٹائل ایسا ہو گیا ہے، ہماری غذائیں، ہماری محفلیں، ہماری شادیاں، ہمارے اجتماع سب ایسے ہو گئے۔ تو نوجوان نسل ہم سے تقاضا کرتی ہے اپنے والدین سے کہ آپ اگر اس دنیا سے جائیں، چلتے پھرتے جائیں۔ یوں تو سب یہ چاہیں گے ان کے والدین کا سایہ ان کے سر پہ قائم دائم رہے، لیکن اگر طے یہ ہے کہ انسان نے جانا ہے اور سب نے جانا ہے، وہ انکاری نہیں ہے، تو کم سے کم اولاد قرضوں تلے تو نہ دبے۔ ہم اپنا لائف اسٹائل تو ایسا بنا نہیں، کم سے کم میں اپنی اولاد کو کچھ نہیں دے سکتا، یہ تو دے سکتا ہوں کہ بیٹا میں جا رہا ہوں، تجھے قرضوں تلے نہیں دباؤں گا۔ توجہ رکھیے گا، ممکن ہے کسی کی دل آزاری ہو، لیکن مقصود دل آزاری نہیں ہے، یہ وہ جینون مسئلہ ہے، اصلی مسئلہ ہے جس میں ہم سب گرفتار ہیں۔ اور میں نے خاندانوں کو لٹتے ہوئے دیکھا ہے، ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، بکھرتے ہوئے دیکھا ہے۔ توجہ رکھیے گا، زندگی گرامی دم وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ تو ہر نعمت نعمت نہیں ہے، ہر عذاب عذاب نہیں ہے۔ خدا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، خدا تمہیں آزمائے گا۔ اور پھر یہاں پہ سورہ عنکبوت میں ارشاد فرمایا، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے کہ یہ فکر باطل ان کے ذہن میں آ گیا ہے کہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا اور اس بنا پہ چھوڑ دیا جائے گا؟ دو مثالیں، میں صرف دو راہ حل دے کر مصائب کی طرف آ گیا۔ پہلی چیز، عقیدے اور نظریے کو صحیح کرنا ہوگا ہمیں، وہ نظریہ وہ عقیدہ جو ہمیں خدا سے، اہل بیت سے، امام زمانہ سے قریب کرے، وہ عقیدہ، وہ نظریہ، وہ فکر، وہ آئیڈیالوجی جو ہمیں خدا سے، اہل بیت سے، امام زمانہ سے قریب نہ کرے، اس عقیدے کی، نظریے کی، دین کی، فروع دین کی، اصول دین کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہے۔ نظریے کے طور پر، آئیڈیالوجی کے طور پر مجھے اپنے نظریے کو صحیح کرنا ہوگا۔ دوسرا عمل ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اپنے عمل کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ جس تیزی کے ساتھ زمانہ اپنے آخری مراحل کو طے کر رہا ہے، آخر الزمان کی طرف بڑھ رہا ہے، امام زمانہ کے ظہور کی طرف بڑھ رہا ہے، عزیزان گرامی ہمیں تیاری کرنی چاہیے امام زمانہ کے لیے، اور اس موجودہ صورتحال سے ہم اپنے امام کی تیاری نہیں کر سکتے۔ ہمیں عملی طور پر اور نظریاتی طور پر اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ہمیں حقیقتاً صحیح معنی میں، تمام معنی میں دین کو اوبے کرنا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں جناب یہ مولوی، وہ مولوی، فلاں مولوی، ایسا مولوی، ویسا مولوی، ٹھیک ہے، یہ چھوٹی سطح کے مولوی میں ہو سکتا ہے کوئی خرابی مجھ جیسا کوئی انسان آپ کو مل جائے جس میں 10 عیب اور نقص موجود ہوں، آپ کہیں گے جناب آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں۔ لیکن اہل بیت نے جو فرامین دی ہیں، تعلیمات دی ہیں، جو مجتہدین تربیت کی ہیں، جن کی تقلید کا حکم دیا ہے، جن کی اطاعت کا حکم دیا ہے، عزیزان گرامی، وہ تو عیب ہیں، ان کو مد نظر رکھیں، اہل بیت کے عمل کو مد نظر رکھیں۔ لہذا ہمیں عملی طور پر اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا، اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہوگا، اپنی تھنکنگ چینج کرنی ہوگی، تب جا کر ہم اس قابل ہو سکیں گے کہ ہم صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہہ سکیں۔ بس آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا، اس نے جانا ہے وہ کیا لے کے جاتا ہے اور کیا چھوڑ کے جاتا ہے۔ جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ کہتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا ہے، جو آگے استقبال کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کیا لے کر آیا ہے۔ توجہ کرنی چاہیے ہمیں، انسان کے دامن میں جو چیز موجود ہے، جو اسے سہارا دینے والی ہے روز قیامت، احوال قیامت، سکرات موت میں، موت کی سختیوں میں، وہ ہے محبت خدا اور محبت اہل بیت۔ روایات میں ہے ایک انسان پولیس رات پہ کھڑا ہوگا، اعمال کی کمی ہوگی، متلاشی ہوگا، بھیک مانگ رہا، التجا کر رہا ہوگا، خدا رہا مجھے کچھ اعمال دے دو، توجہ رکھیے، کچھ اعمال دے دو کہ میں جنت میں چلا جاؤں. وہاں نفسا نفسی کا عالم، وہاں آج اگر کوئی رو رہا ہے آپ اسے 10 روپے 20 روپے کچھ مبلغ دے کے اس کی مدد کر دیتے، قیامت کے دن یہ سب ہونے والا نہیں ہے. ماں بچے کو فراموش کر دے گی، باپ بیٹے کو بھول جائے گا، فراری ہوں گے. یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنے گھر والوں سے فراری ہوگا، دیکھے گا فرار ہو، کہیں یہ مجھ سے کچھ طلب نہ کر لے، میرے پاس خود کمی ہے. انسان پولیس صراط پہ کھڑا ہوگا اور اچانک کوئی آئے گا اسے دھکا دے گا اور وہ جنت کے دروازے میں داخل ہو جائے گا. پیچھے مڑ کے دیکھے گا، سوال کرے گا مومن، یہ کون ہے کہ جس نے اس نفسا نفسی کے عالم میں میری مدد کی؟ تو آواز قدرت آئے گی، یہ تیرے ماں باپ کی دعائیں ہیں جس نے تجھے جنت میں داخل کیا. ماں باپ کی دعائیں، خدمت والدین کے زندہ گرامی. اگر والدین نہ بھی ہوں اس دنیا میں، تب بھی ان کے حقوق ہم پر واجب و لازم ہیں. ایک واقعہ میں ہر مجلس سے عیسیٰ علیہ ثواب میں شیئر کرتا ہوں، آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، نوجوان بچے ضرور سنیں. والدین کیا قدر و قیمت رکھتے ہیں خدا کی بارگاہ میں. امام سجاد والدین کے توسط سے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وسیلہ قرار دے رہے ہیں امام، اور ہمیں کہہ رہے ہیں اپنے والدین کا شکر ادا کرو. خدا خود کہہ رہا ہے انشکر لی ولی والدیک، میرے شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. میرے استاد تھے، کہنے لگے میرے انتہائی قیمتی کاغذات گم ہو گئے، نہیں ملے، بہت ڈھونڈا نہیں ملے. ان کو یاد آیا کہ ان کو استاد نے کہا جب کوئی مشکل ہو جاؤ اپنے والدین کی قبر پر اور وہاں جا کے سورہ فاتحہ پڑھو اور خدا سے چاہو کہ ان کے حق کے واسطے سے میری مشکل دور فرما. میرے استاد دوڑے دوڑے گئے قبرستان، جا کے عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے قرآن پڑھا جو بھی انہوں نے کام کرنا تھا، اور کہا کہ خداوندہ تجھے میرے والدین کا واسطہ، ان کے مقام کا واسطہ، میری مشکل کو آسان فرما. گھر آئے کہیں گے جس جگہ کو میں 3-4 مرتبہ بہت تفصیل کے ساتھ ٹٹول چکا تھا، تلاشی لے چکا تھا، معمولی سی تگ و دو کے بعد میری قیمتی کاغذات میرے ہاتھ میں آ گئے. اور یہی بعینی واقعی میرے ساتھ ہوا. مجھے بیرون ملک سفر کے لیے جانا تھا، کہا کہ ویزا چاہیے لہذا پاسپورٹ دیجیے. اسی زمانے میں میں نے اپنا گھر شفٹ کیا تھا، ایک گھر کرائے کا چھوڑ کے دوسرے گھر کے کرائے میں آیا، تو اپنی قیمتی کاغذات اپنی دانش میں فکر میں میں نے بہت ہی محفوظ جگہ رکھ دیے. گھر سیٹ ہو گیا، کہا کہ پاسپورٹ لائیے. پاسپورٹ دیکھ لیجیے، جہاں مجھے کبھی امکان تھا کہ میں نے اپنا پاسپورٹ وہاں رکھا ہے، وہاں گیا، تلاشی نہیں ملا. ایک ایک چیز نکال کے دیکھ لی، نہیں ملا. جہاں ممکن تھا تلاش کرنا اپنی استطاعت میں، میں نے تلاش کیا، نہیں ملا. مجھے فوراً استاد کی بات یاد آئی، میں فوراً پہنچا ماڈل کالونی، میرے والد کی قبر وہاں تھی. 2 رکعت نماز ہدیہ کی والد کے سرحانے، کھڑے ہو کر نماز پڑھی میں نے قبلہ رخ، اور خدا سے کہا خداوندہ تجھے میرے والد کا واسطہ، میری اس مشکل کو آسان فرما. آپ یقین کیجئے، وہ جگہ جہاں ہوئی، وہ چیز، وہ مقام جس کو میں 3 دفعہ تلاش کر چکا تھا، تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز نکال کر، معمولی سی تگ و دو کے بعد میرا پاسپورٹ میرے ہاتھ میں موجود تھا. یہ ہیں والدین، مردہ والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں. نوجوان بچے خصوصاً، یہ جو زبان درازی ہے، یہ جو چیخنا ہے، چلانا ہے، والدین کو ناراض کرنا ہے، یہ باتیں ابھی تو گزر جائیں گی، لیکن ماں باپ کے گزر جانے کے بعد بہت رول آئیں گی. ماں باپ کا بہت بڑا اثر ہے اسی نظر انسان کی تربیت میں، انسان کی ہدایت میں، انسان کی بخشش میں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو والدین کی زندگی میں ان کے مطیع ہوتے ہیں، والدین کا انتقال ہوا، چلو جی اللہ نے مشکل تمام کر دی، بھول جاتے ہیں. یہ انسان روز قیامت آنکھ محشور ہوگا. بہت سے نوجوان ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے دنیا میں، جب تک والدین ہیں کوئی فکر نہیں ہے، والدین مر گئے نماز روزے کی فکر ہو جاتی ہے، ان کے اعمال انجام دینے کی فکر ہوتی ہے، یہ سال ثواب کی فکر ہوتی ہے. روز قیامت یہ انسان جو ہے فرما بردار کی حیثیت سے خدا کی بارگاہ میں لایا جائے گا. یہ ہے والدین کا مقام. بس جانے کے نام آپ کی زحمت تمام کیا. ایک مومن جو صحیح معنی میں مومن تھا اس دنیا سے گیا ہے، وہ مومن جو ایک عالم دین کے پاس جا کر اپنے علم کو حاصل کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے. جیسے کہ ان کے صاحبزادوں نے بتایا کہ آغا پویا مرحوم رحمت اللہ علیہ، جو ایک بہت جلیل القدر عالم دین تھے، آیت اللہ برجردی کے زمانے میں 1950 کی دہائی میں یہاں آئے تھے. 2 عالم دین یہاں پر آیت اللہ برجردی کی طرف سے بھیجے گئے تھے. آیت اللہ برجردی امام خمینی کے استاد تھے. یہاں پر ایک آقا شریعت مرحوم رحمت اللہ علیہ نمائش میں رہتے تھے، اور آقا مرتضیٰ پویا کے والد مرحوم آغا پویا رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے پاس جا کر کسب فیض کیا کرتے تھے اور پھر اپنی اولاد کو تعلیم دیتے تھے۔ صحیح ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو صحیح جگہ سے علم لیتے ہیں اور صحیح جگہ پہنچاتے ہیں، یقیناً خانوادے کے لیے، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے۔ اور جیسے مجھے بتا رہے تھے کہ 2-3 سال کے اس عرصے میں یہ تمام بھائی جو ایک ہنستا مسکراتا گھرانہ تھا، ایک ایک کر کے بہت جلدی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یقیناً جانے والا اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے، لیکن جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے ہم اسے اچھے ناموں سے اور اچھے کاموں سے یاد کریں۔ اور مجلس عیسیٰ علیہ ثواب ان مستحسن کاموں میں سے ایک کام ہے جو ہمارے دینی فریضے کی ادائیگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ایک باپ کا سایہ اٹھا ہے، یقیناً بچوں کے لیے ہر خوشی اور ہر غم میں یہ باپ کی عدم موجودگی تمہیں رلائے گی۔ کوئی خوشی ہوگی تمہیں باپ یاد آئے گا، کوئی غم ہوگا تمہیں باپ یاد آئے گا۔ یہ یادیں زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں، یہ مٹنے والی نہیں ہیں۔ عزیز نگرامی، احسن قدم یہ ہے اپنے والدین کو یاد رکھیں، زندہ ہیں تو قدر کریں، دنیا سے گزر گئے ہیں تو ان کے عیسیٰ علیہ ثواب کا انتظام کریں۔ جب ایک باپ کے لیے انسان اتنا تڑپ رہا ہے تو جو سکینہ کا بابا ہوگا، جو علی اکبر کا بابا ہوگا، اللہ اکبر۔ اور اگر کوئی پوچھنا چاہے کہ باپ کیا ہوتا ہے تو سید سجاد سے پوچھئے۔ شاباش ہے ان بچوں کے لیے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، آخر وقت تک خدمت کرتے ہیں۔ کوئی مشکل ہو، دیکھا ہے ہم نے نوجوان بچے اپنے باپ کو اٹھا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، ویل چیئر پہ بٹھا رہے ہیں، زندگی کے وہ کام جن میں وہ محتاج ہوتا ہے اس کی مدد کرتے ہیں، یہ کاموں کا انجام دے سکے۔ وہ باپ مر جائے، چلا جائے، اٹھ جائے، اس بچے کو کتنا غم ہے، سید سجاد سے پوچھئے، اللہ اکبر، کتنا مجبور ہے۔ قسمت نے سید سجاد کو کیسے راہ پہ لا کھڑا کیا ہے کہ باپ موجود ہے لیکن مدد نہیں کر سکتا۔ علی اکبر ہیں، مدد کرنے والے ہیں، بابا کی مدد کرنے والے ہیں، عباس ہیں، بھائی کی مدد کرنے والے، اونو محمد ہیں، قاسم ہیں، سب امام حسین کی ناصر ہیں نا، مدد کرنے والے ہیں۔ لیکن سید سجاد کو عجیب امتحان میں مبتلا کیا ہے اللہ نے، عجیب آزمائش میں ڈالا ہے اللہ نے، اللہ اکبر۔ بس آخری رخصت کو جب میرا مولا خیمے میں آیا، ایک دفعہ سید سجاد نے آنکھیں کھولی، نہ قاسم نظر آئے، نہ عباس نظر آئے، نہ اونو محمد نظر آئے۔ ایک دفعہ پوچھا، بابا اینا اینا عامل عباس، میرے چچا عباس کہاں ہیں، میرا بھائیہ علی اکبر کہاں ہے؟ اس لیے کہ جب بھی حسین کی سواری آتی تھی، بڑے شان سے آتی تھی، دائیں جانب عباس ہوتے تھے، بائیں جانب علی اکبر ہوتے تھے، اللہ اکبر۔ مگر آج قدرت کچھ اور دکھانا چاہتی ہے، آخری لمحات ہیں، اب حسین کی محبت سے دل کو چھوڑانا ہے، باپ کی محبت سے دل کو چھوڑانا ہے۔ کیسے آمادہ کرے اللہ سید سجاد کو؟ امام نے فرمایا، بیٹا کس کس کا پوچھو گے، بس اتنا سمجھ لو، مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں بچا، اجرکم اللہ، کوئی نہیں بچا۔ اور بلکہ امام نے قصہ مختصر کر دیا اور کہا، بیٹا میں بھی اب رخصت ہونے کو آیا ہوں، یہ آخری لمحات ہیں۔ بس ایک دفعہ سید سجاد کو امام نے اسرار امامت ادا کیے، تھوڑی دیر نہ گزری تھی، ایک آواز آئی، علاقت قتل الحسین بکربلا، علاقت ذبح الحسین بکربلا۔ ارے وہ زینب جو تلہ زینبیہ میں تھی، جب سرخ آدیاں چلی، دوڑ کر خیمے میں آئی، ایک دفعہ سید سجاد سے پوچھا، بیٹا سید سجاد امام وقت ہو، بتاؤ کہ یہ کیسی آندھیاں ہیں، یہ کیسے سرخ طوفان ہیں؟ ایک دفعہ امام نے کہا، پھوپھی اما ذرا پردہ ہٹائیے، پردہ ہٹانا تھا۔ ایک دفعہ سید سجاد نے لیٹے لیٹے کھڑا ہونا چاہا اور زبان سے ادا کیا، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، اے میرے مظلوم بابا، مجبور بیٹے کا سلام لو۔ اجرکم اللہ، ارے بس یہ سننا تو جناب زینب پریشان ہو گئی، کہا کہ سید سجاد میرا بھائی نظر نہیں آتا۔ امام سجاد نے کہا، پھوپھی اماں، اب حسین کی زیارت زمین پہ نہیں، نوک نیزہ پہ ہوگی۔
بس آخری سید سجاد کتنا مجبور ہے، اللہ اکبر، 12 یا 13 محرم کو جب اجساد طاہرہ دفنانے کا موقع آیا، عزیزان گرامی دیکھیے رسم یہ ہوتی ہے، ایک کوئی عزیز قبر میں اتارتا ہے، قبر میں اتارنے کے بعد بندے کفن کھولے جاتے ہیں بندے کفن کھولے جاتے ہیں، چہرے کا آخری دیدار کرایا جاتا ہے، مگر ہائے مظلوم سید سجاد، ارے بابا کو قبر میں اتار تو دیا، ارے کفن کہاں تھا جو بندے کفن کھولتے، اگر کفن بھی ہوتا وہ چہرے پر نور کہاں تھا، ارے جس کی زیارت کر
علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، بار الہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم سید آغا حسن ول سید سعید حسین کے لیے ذرا فرمائیے، اور دعا کرے خداوند تعالیٰ ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کی مغفرت فرمائے، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل اور ان کے حقوق شیعہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔